আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন। আম্মা বাদু, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم امين يا رب العالمين محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورۃ الحجرات کی آیت تین آیات ابتدائی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ آپ حضرات و خواتین کے علم میں یہ بات ہے کہ یہاں خطبات جمعہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 جس میں رب کائنات نے اہل ایمان کو مخاطب فرما کر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے، اس آیت کی تشریح کے ذیل میں اسلام کیا ہے اس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے، لہذا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ایک ایسا دشمن جس نے تمہارے خلاف اعلان بغاوت کیا، اور دشمنی کا اظہار وہ اس طرح سے کر رہا ہے کہ تمہیں پورے کے پورے دین، پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرنے دے گا۔ لہٰذا اس آیت کے حوالے سے جو باتیں ہو چکی ہیں اس پر ذرا جلدی جلدی ہم اپنے ذہن میں تازہ کر لیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم یہی ہے کہ اسلام محض چند عقائد یا عبادات یا رسومات کا یا خاص گیٹ اپ کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظام زندگی ہے، اور نظام زندگی میں انفرادی اور اجتماعی معاملات سارے کے سارے آتے ہیں، جس کا آغاز یقیناً عقائد سے ہوتا ہے، کلمہ طیبہ سے ہوتا ہے۔ یہ اسلام میں داخلے کا ایک راستہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کلمہ شہادت ادا کرے وہ مسلمان ہے، اس کو ہم قانونی اعتبار سے دنیا میں مسلمان مانیں گے، اس کا انتقال ہوگا تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے، اسی طرح اس کی جو وراثت تقسیم ہوگی شریعت اسلامی کے مطابق۔ لیکن یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہو، جس کو قانونی طور پر مسلمان مانا جا رہا ہو، وہ پکا مومن بھی ہو۔ ایمان کا تعلق انسان کے عمل سے بھی ہے، ایمان انسان کی کیفیت کا نام ہے جو دل میں ہوتا ہے، اور اصل میں تو یہ کام آنے والا ہے آخرت کے دن۔ آخرت کے دن کس کے دن میں کتنا ایمان تھا، کون کن وجوہات یا جذبہ محرکہ کی وجہ سے عمل کر رہا تھا، یہ سب قیامت کے دن واضح ہوگا۔ لیکن دنیا میں ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا، الا یہ کہ وہ کسی اسلام کے بنیادی ارکان کا انکار کر رہا ہو۔ منکر ہو تو پھر معاملہ اس کا دوسرا ہے، لیکن جب تک وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مانتا ہے، اقرار کر رہا ہے، ہاں عمل میں کمزور ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ مسلمان ہی گردانا جائے گا۔ لہذا اسلام کے بنیادی عقائد میں سب سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو عمارت ہے اسلام کی، اس کی بنیاد، اس کی فاؤنڈیشن توحید باری تعالیٰ ہے۔ ایک اللہ کو ماننا کہ اس کائنات کا خالق، مالک، حاکم، یہ تین الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، آج میری گفتگو میں انشاءاللہ آئیں گے، خالق پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا، مالک جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، وہی اقتدار بھی اسی کا ہے، ملکیت بھی اسی کی ہے، اور حاکم حکومت کرنے والا، حکم دینے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اس بات کا اقرار محض اپنے زبان سے نہیں، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے وجود سے کرنا کہ اس کائنات کا خالق، مالک اور حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اپنی حاکمیت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، وہ جو اللہ کو مانتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، اور اسی طرح وہ حکومت میں، اقتدار میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ واحد حقیق، واحد معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لہذا اس بات کا اقرار کہ اللہ خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حاکم ہے، اجتماعی زندگی میں اس کے کیا اثرات ہیں، اس پر گفتگو چل رہی ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، پورا معاشی نظام، اس پر کچھ گفتگو ہوئی ماضی میں بھی، اس کا کی ورڈ کیا ہے، بنیادی اصطلاح کیا ہے، اس کا کی ورڈ یہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے اس کا اصل مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ملکیت حقیقی، اونرشپ، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ للہ ما فی سماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ ای امانت چند روزہ، مالک ہر شے، خدا است، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ امانتاً ہمیں دیا گیا، ہم اس کے امین ہیں اپنی جسمانی صلاحیتوں کے، اور اللہ پاک نے جو پیسہ دیا، اولاد دی، اور مادی نعمتیں دی، وہ سب دی ہوئی ہیں، گیون ہیں، آزمانے کے لیے بطور امانت ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے مالک نہیں۔ اسی طرح معاشرتی زندگی میں توحید باری تعالیٰ کے اثرات ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کیے تھے کہ انسانوں کے درمیان باہمی تعلقات کس بنیاد پر ہیں، کیا مترادف ہے انسانوں کے درمیان، کون سی شے، کون سا عقیدہ، کون سی سوچ ایسی ہے جو انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرے گی، وہ اس بات کا اقرار ہے کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، رب کائنات ایک ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم، اے انسانوں ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثا، ایک مرد اور ایک عورت سے، یہ دوسرا مترادف کامن فیکٹر انسانوں کے درمیان، ہم سب کا خالق ایک اور ہم سب کے والدین ایک۔ ایک مرد اور ایک عورت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام علیہا ہے، یہ ہیں ہم سب کے والدین۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں مختلف ذاتوں میں اور قبیلوں میں، یہ مختلف ذاتیں، رنگ، نسل، قوم، زبان، یہ کسی کی عزت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہم نے بنایا، وجعلناکم، ہم نے تمہیں تقسیم کیا، بنایا مختلف ذاتوں میں اور مختلف قبیلوں میں۔ قبائل یہ آئیڈینٹیٹی ہے، یہ پہچان کے لیے ہے، شناخت کے لیے۔ آج قبائلی زندگی سے بات آگے، قبیلوں سے آگے، ملکوں تک یا ریاستوں تک چلی گئی، ایڈوانس ہو گئی تمدنی زندگی، سیاسی زندگی۔ بہرحال یہ سب کچھ کیوں ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، ایک دوسرے کا تعارف حاصل کرو، بس اس کے سوا ان تمام چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اللہ کے نزدیک عزت کا معیار کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار صرف ایک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، مکرم، جس کی عزت و تکریم کی جائے، وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا۔ تو معاشرتی سطح پر توحید باری تعالیٰ کے اثرات، ہم سب کا مالک ایک اور ہم سب کے والدین ایک، اس کا نتیجہ اسلامی معاشرے میں یہ نکلنا چاہیے یا نکلتا ہے کہ ہم سب مسلمان برابر ہیں، اور بحمدی تعالیٰ یہ جتنی بھی عبادات ہیں یہ ہمیں اسی مساوات ہی کا درس دے رہی ہے، عملی طور پر ہمیں بتا رہی ہے کہ آل مسلمز آر ایکول، یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے اس مساوات کے، عملی اظہار کہہ لیجئے۔ یہ مسجد میں جو ہم آئے ہیں، اللہ کا گھر ہے، نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن یہاں پر کوئی تقسیم نہیں ہے کہ آپ کس رنگ کے ہیں، کس نسل کے ہیں، کس قوم کے ہیں، کتنے پیسے والے ہیں، کس خاندان کے ہیں، کوئی تقسیم نہیں۔ جو پہلے آئے گا وہ مسجد میں اگلی صف میں بیٹھے گا۔ اسی طرح تمام مسلمان جب صف بندی کریں گے تو صف سیدھی کریں گے، کندھے سے کندھا ملائیں گے، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، کوئی غریب آدمی ہو، اس کا کوئی فرق ہے ہی نہیں اسلام میں۔ اور صرف یہاں ہی نہیں، پوری دنیا میں جہاں چلے جائیں، جہاں کہیں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں، وہاں پر مساجد میں یہی ترتیب ہے، چاہے خانہ کعبہ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، پاکستان ہو، کہیں پر بھی چلے جائیں۔ تو گویا یونٹی، اتحاد، اکویلٹی، مساوات کا عملی اظہار یہ ہماری عبادات ہیں، جس میں خاص طور پر نماز، پانچ وقت نماز ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہے کہ ہم سب کا خالق ایک ہے، ہم سب اسی کے بندے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یعنی آپس میں یہ جو کوئی سیٹ ہے، کوئی اس کا نوکر ہے تو وہ باہر ہے، اور یہ بھی صرف ایڈمنسٹریشن کے لیے، نظام چلانا ہے تو کوئی نہ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی غلام ہوگا، کوئی ایڈمن آفیسر ہوگا، کوئی اس کا پیون ہوگا، لیکن اللہ کی عزت کا معیار اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ دنیا میں کس کا کیا اسٹیٹس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عزت کا معیار تو تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہے۔ اسی طرح اب آئیے جو آج کا موضوع ہے، وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، اور پورے کے پورے اسلام میں جہاں عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت، جہاں عبادات کی ادائیگی فرض قرار دی گئی، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاں حقوق العباد کو واجب قرار دیا گیا، اہمیت دی گئی ان کو ادا کرو ورنہ قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے، اسی طرح جہاں معاشی طور پر حلال روزی کمانے کا حکم دیا گیا، حرام کی ہر شکل سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس میں خاص طور پر سود جو پچھلی مرتبہ ہم نے گفتگو کی، اسی طرح معاشرتی سطح پر مساوات، اتحاد، اکویلٹی کا درس دیا گیا، سیاسی طور پر اسلام کے احکامات کیا ہیں۔ یہ بڑا اہم ایشو ہے، اس لیے کہ آج ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل چکی، اسلام کو ہم کیا سمجھتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج کر لے، زکات دے لے، داڑھی رکھ لے، بس بات موٹی موٹی جو برائی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے، مسلمان ہے، مومن ہے۔ ہمارے ذہنوں سے یہ بات ہی نکل گئی کہ یہ سیاست، اجتماعی معاملات خاص طور پر جو چلانے ہیں، وہاں پر بھی اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حاکمیت اعلیٰ اگر اللہ پاک کو نہ مانا جائے تو پھر جتنی بھی عبادات ہیں جو نیچے ہم کر رہے ہیں، اس میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ حاکم اللہ ہے اور انسان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ لہذا پہلا اصول اسلام کے سیاسی نظام کے اعتبار سے، پہلا اصول یہ ہے کہ ایک فرد یا وہ اجتماعیت سرنڈر کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلم، اسلم یسلم، اسلام کے معنی ہوتے ہیں گردن جھکا دینا، ٹو سرنڈر، ٹو گیو اپ دا ریزسٹنس۔ کوئی کسی کے خلاف حکم، کوئی آپ کو حکم دے، اس کے خلاف اگر گردن جھکا دی جائے، یہ اسلام ہے۔ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ حاکم کون ہے، حاکم، حکم دینے کا اختیار کس کو ہے؟ اس حقیقت کو مان لینے کا نام اسلام ہے، توحید باری تعالیٰ ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے، اس کائنات کا مالک اللہ ہے، تو اس کائنات کا حاکم بھی اللہ ہے، اور انسان کی حیثیت حاکم کی نہیں ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو حاکم قرار دے تو یہ فرعونیت ہے، یہ نمرودیت ہے۔ فرعون کا اصل جرم کیا تھا؟ فرعون سیاسی اعتبار سے مشرک قرار پایا کہ اس نے اپنے آپ کو حاکم قرار دیا. انا ربکم الاعلی, اس کے الفاظ آئے ہیں قرآن حکیم میں کہ مصر کی پوری بادشاہت میری ہے, یہ پورا نہری نظام میرے اختیار میں ہے, میں جس کو چاہوں پانی دوں, جس کو چاہوں قتل کر دوں. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا رب اعلی ہوں, مالک میں ہوں. جس کو قرآن حکیم نے مشرک قرار دیا, کفر قرار دیا, اصل اس کا جرم کیا تھا کہ وہ اللہ کو حاکم ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. نمرود کا معاملہ بھی یہی رہا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے واقعہ بیان فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا گیا نمرود کے سامنے, تو پہلا سوال نمرود نے یہی کیا تھا, یہ تمہارا معبود, تمہارا رب کون ہے, جبکہ رب تو میں ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا, ربی الذی یحیی و یمیت. بڑا خوبصورت جواب ہے, توحید میں یوں سمجھیے کہ پوری طرح سے توحید کا میسج بیان کرنے والا. نمرود بادشاہ وقت ہے, ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں, پوری قوم دشمن, گھر والے دشمن, قبیلہ دشمن. بادشاہ وقت پوچھتا ہے تمہارا رب کون ہے, ابراہیم علیہ السلام کا جواب کیا ہے, ربی الذی یحیی و یمیت. بٹوین دی لائن میسج یہ ہے کہ رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, جو موت دیتا ہے, تو زندگی اور موت کا اختیار نہیں رکھتا, لہذا مجھے ڈرانے کی ضرورت نہیں. تو اس نے بھی پھر جواب دیا, اچھا اگر تمہارا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے, تو اس نے دو افراد کو بلایا, دونوں کو سزائیں موت دینی تھی, ایک ہی گردن اڑا دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے, دوسرے کو آزاد کر دیا. کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے, تو میں نے ایک کو زندگی دی, دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیا, تو مجھے بھی رب مانو. اس پر دلیل بڑی خوبصورت دی ابراہیم علیہ السلام نے. حکمت اور دانائی اگر آپ کو سیکھنی ہے دعوت کی خاص طور پر, تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بڑے واقعات اللہ پاک نے بیان فرمایا. بہرحال نمرود کو وہ پیغام دیا کہ خاموش ہو گیا, فرمانے لگے کہ اگر تو رب ہے تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, اگر تو رب ہے تو اس کو مغرب سے نکال کے دکھا. تو قرآن کے الفاظ ہیں فابوئت الذی کفر, تو خاموش ہو گیا, مبہوت ہو گیا, لاجواب ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا تھا. یہ لیکن کفر اصل میں تھا کیا, وہ اپنے آپ کو رب یا خدا یا معبود یا یوں کہہ لیجئے کہ حاکم قرار دے رہا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات ثابت کر دی کہ حاکم تم نہیں ہو, حاکم اللہ سبحانہ و تعالی. لہذا انسان اگر اپنی حیثیت کو پہچان لے کہ وہ ہے کیا, ابھی عجیب معاملہ ہے کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچان ہی نہیں سکا. انسان اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی کا نمائندہ ہے. بڑے خوبصورت الفاظ سورہ بقرہ بالکل شروع میں اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا, ابھی انی جاعلن فی الارض خلیفہ, جاعلن بنانے والا ہوں, میں ابھی زمین میں اپنا ایک خلیفہ, اپنا وائسرنس, اپنا ڈپٹی, اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ الفاظ استعمال کیے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے لیے. تو بہرحال انسان حاکم نہیں خلیفہ ہے, اور خلیفہ ہونے کی حیثیت میں اللہ کے احکامات کو امپلیمنٹ کروانا, نافذ کروانا, یہ انسان کی ذمہ داری ہے. تو اپنی حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ ہم حاکم نہیں, ہم اس کے نائب ہیں. حکم وہاں سے آئے گا. اللہ پاک سورہ یوسف میں الفاظ استعمال فرماتے ہیں, انہیں حکم الا للہ, حکم دینے کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات عامتا کو ہے, حکم رہا ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضری. جس معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلی مان لیا جائے, صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر اللہ کو حاکم مان لیا جائے, سرنڈر کر دیا جائے, وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے, اور وہاں کا نظام, سیاسی نظام اسلامی ہے. بڑا آسان اصول میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا, اتنی آسان کیلکولیشن ہے نہیں, لیکن حقیقت کے اعتبار سے جیسے کسی شخص کو کلمہ پڑھانا ہو تو آپ اس کو یہی کریں گے, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اگر وہ زبان سے اقرار کر دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کو مسلمان مانیں گے. تو اسی طرح وہ معاشرہ, وہ اجتماعیت جہاں حاکم اعلی اللہ کو مان لیا جائے اور اپنے تمام اختیارات اللہ کے حوالے کر کے اس کی شریعت, اس قانون, اس کے نظام کے مطابق سرنڈر کر دیا جائے, وہ اسلام کا سیاسی نظام. اب چاہے وہ صدارتی نظام ہو, پارلیمانی نظام ہو, شرائط ہو, کوئی سا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. یہ اتنی فلیکسیبلٹی سیاست کے اعتبار سے اجتماعی نظام میں کیوں رکھی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمدنی ارتقاء ابھی جاری تھا اور ہے، اسٹل وی آر گوئنگ ٹوورڈز دا بیٹر، اور ہم خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہیں. جب قرآن نازل ہوا اس وقت قبائلی زندگی کا معاملہ تھا، قبائلی نظام تھا. اگر محض اس دور کے اعتبار سے احکامات دے کر قرآن میں محفوظ کر دیا جاتے اور محدود کر دیا جاتا تو ظاہر بات ہے قیامت تک کے لیے فیزیبل نہیں تھا. لہذا قرآن حکیم میں سیاسی اعتبار سے بڑا خوبصورت رہنما اصول سورہ حجرات کی پہلی آیت میں بیان کر دیا گیا. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ پاک سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. یہ ہے سیاسی اعتبار سے اجتماعی سطح پر رہنما اصول کہ جو بھی نظام بناؤ، اجتماعی نظام، سیاسی نظام، اس میں اہم ترین اصول یہ طے کر لو کہ اللہ اس کے رسول یعنی قرآن اور سنہ کے مطابق، شریعت اور تعلیمات کے مطابق قانون سازی کرو گے. اب قانون ساز ادارہ کون سا ہو، وہ کوئی سا بھی بنایا جا سکتا ہے جیسے میں نے عرض کیا، اور کوئی سے بھی طریقے سے، بہت سارے طریقے ہیں، یا ممکن نہیں اس پہ تفصیلات بیان کی جائے. وہ افراد بھی چنے جا سکتے ہیں، ان کا سلیکشن بھی ہو سکتا ہے، ان کا الیکشن بھی ہو سکتا ہے، ان کو ایڈاپٹ بھی کیا جا سکتا ہے. جیسے ہمارے اس وقت جمہوری نظام میں ہے، بعض افراد الیکٹ ہوتے ہیں اور بعض افراد، بلکہ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر، معاف کیجئے گا، حقیقت یہی ہے. کل کا جنگ اخبار، عرفان صدیقی صاحب کا کالم، اور میجر عامر صاحب نے جو کوئی حقائق بیان کیے پڑھ لیجئے، تو آپ کو اس وقت جو موجودہ جمہوری نظام ہے سو کالڈ، اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہماری ایجنسیز کس طرح سے حکومتیں بناتے اور توڑتی رہیں اور کیا کچھ کرتی رہیں اور کر رہی ہیں. تو اس وقت جو موجودہ جمہوری نظام ہے اس کی بات نہیں ہو رہی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی سا بھی ایسا نظام جس میں اجتماعی نظام چلانے کے لیے مشورہ مشاورت کی جائے، اور بالآخر ایسا کوئی مقننہ، ایسی کوئی پارلیمنٹ، ایسی کوئی شورا منتخب کی جائے جس میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق قانون سازی کی جائے نظام کو چلانے کے لیے، وہ اسلام کا سیاسی نظام ہے. تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس موضوع پر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے خطبات خلافت نامی کتاب چاول کی کتاب ہے، جس میں اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، اور موجودہ دور میں خاص طور پر کیا کیا ریکمنڈیشنز ہیں جس کے وہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہاں سے پڑھی جا سکتی ہیں. اصول سیاسی اعتبار سے صرف ایک، حاکم اللہ کو مان لو، اور قانون سازی جو بھی کی جائے وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اگینسٹ دی قرآن و سنت نہ ہو. دیٹ از دا اسلامک پولیٹیکل سسٹم. اب اس میں صدارتی نظام طریقے جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات البتہ انہوں نے کہی ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام کا جو مزاج ہے اس میں صدارتی نظام جو اس وقت امریکہ میں اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ اسلام کے مزاج کے قریب سے قریب تر ہے. چند چیزیں اس میں اضافہ کر دی جائیں اور چند قواعدیں جس میں کم کر دیا جائے تو اسلام کا سیاسی نظام صدارتی نظام کے زیادہ قریب تر ہے. اس میں جو ہے جیسے میں نے اس کیا مائنس پلس کر کے اس کو اسلامی نظام بنایا جا سکتا ہے. ظاہر بات ہے بالکل نئی چیز تو آپ نہیں لائیں گے، ہواؤں میں تو فیصلے نہیں کریں گے. جو چیز اس وقت موجود ہے اس میں جو اچھائی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے اور جو اس میں خرابیاں اس کو دور کر لی جائے. شریعت اسلامی بھی اسی طرح بنی ہے، کوئی نئی چیز لے کر نہیں آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے دین. ہاں اس میں جو چیزیں تکمیلی نوعیت کی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مکمل فرما دی. کچھ خرافات آ گئی تھیں اس کو دور فرما دی، کچھ مزید اضافے کیے اور اس کو مکمل کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو عملی طریقہ یہی ہوتا ہے. بہرحال اس میں ریکمنڈیشن ہے کہ صدارتی نظام حکومت جو ہے وہ اسلام کے مزاج کے قریب تر ہے. بہرحال کوئی سا بھی نظام، شرائیت کا معاملہ کیا جائے، اللہ پاک فرماتا ہے سورہ حج میں الذین مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو ہم زمین میں تمکن عطا فرمائے تو دو کام کرتے ہیں بنیادی طور پر. اقام الصلاح، سب سے پہلا کام اسلامی ریاست میں نماز قائم کرنا، گویا نماز کی اقامت کا سلسلہ شروع کیا جائے گا، اور نمبر دو زکوٰۃ کا نظام قائم کیا جائے. تو ایک ایسا معاشرہ جہاں اقامت صلاح ہو رہی ہو، اور زکوٰۃ اپنی صحیح روح کے ساتھ امپلیمنٹ کی جا رہی ہو، اور اسی طرح ان کے معاملات وامرہ شورا بینہم اور ان کے اجتماعی معاملات مشاورت کے ساتھ اجتماعی سطح پر طے ہو رہے ہوں، وہ اسلام کا سیاسی نظام. اب آئیے موجودہ پاکستان جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، یہاں پر اسلامی سیاست کے اعتبار سے کیا رہنما اصول ہیں؟ تو یہ اہم باتیں ہیں، اس لیے کہ جس جہاز میں ہم سوار ہیں حقیقت حال یہ ہے کہ چاروں طرف سے اس جہاز کو ڈبونے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ یہ جو ہمارے اجتماعی نظام ہے، زندگی ہے، معاشی نظام، معاشرتی نظام، سیاسی نظام، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم، اس پر بھرپور طریقے سے اس وقت یہودیوں کا قبضہ ہے. انہی کی سوچ، انہی کے خیالات، انہی کے دیے ہوئے آئیڈیاز ہمارے رگوں پہ میں پیوست ہو چکے ہیں، لہذا ہم اس کے خلاف بولنا سوچنا بھی نہیں چاہتے. معاشی طور پر سود جو یہودیوں کی یوں سمجھیے کہ اصل آلہ ہے پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرنے کا، آج مسلمان بہت بری طرح اس سودی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں. اس پر گفتگو ہو چکی ہے پچھلی نشست میں. جہاں تک معاملہ ہے بے حیائی اور فحاشی کا، یہ یہودیوں کا وہ ایجنڈا ہے جس پر اس حدیث پر ان کو 100% یقین ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جس معاشرے میں بے حیائی ہو، جس معاشرے میں بے حیائی ہو وہاں ایمان نہیں رہ سکتا. یہ ایمان اور حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے. لہذا اگر مسلمان کو ایمان کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے دور کرنا ہے، آسان الفاظ میں برباد کرنا ہے، تو ان کے اندر بے حیائی پھیلا دی جائے. اس لیے کہ حیا انسان کا وہ وصف ہے، انسان کا وہ وصف ہے جو اس کو جانوروں سے ممیز کرتا ہے، پرومیننٹ کرتا ہے. لہذا بے حیائی معیشت میں سود اور معاشرت میں بے حیائی، یہ دو زبردست قسم کے آلے ہیں، یہ دو زہر ہیں جو اس وقت مسلمان معاشرے میں پھیلائے جا رہے ہیں. لہذا پوری دنیا کی میڈیا جو ہے، پوری دنیا کی، کیا پاکستان اور کیا امریکہ، پوری دنیا کی اکانومی، پوری دنیا کا میڈیا، یہ اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں. اور وہ یہی یہودی بینکر چاہوکار جس طرح اپنے آئیڈیاز سے ہیں وہ جس طرح پھیلا رہے ہیں. لہذا آج بے حیائی کتنی تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے، ہمارے مسلمان معاشرے میں حیا کو جس طرح ختم کیا جا رہا ہے، ایک پوری سوچی سمجھی ایک مہم کے تحت وہ آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا بیجنگ کانفرنسز اور قاہرہ کانفرنسز کرا کر مسلمانوں میں اس زنا کو عام کرنا، ذرا سوچئے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب اخبار میں ایڈ آیا ذرا سوچئے، آدھا پیج کا ایڈ تھا، ذرا سوچئے. کیا سوچیں بھائی، آپ کے ملک مملکت خداداد پاکستان میں یہ حدود آرڈیننس کے تحت عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے. ضیاء الحق صاحب نے یہ حدود آرڈیننس نافذ کر کے عورتوں کی آزادی اور ہماری عورت کو بند کر دیا اور ظلم کیا ہوا. 6 مہینے کے اندر اندر سوچ سوچ کے پارلیمنٹ سے حقوق نسواں بل پاس کروایا. یہ ہے وہ گریجولی پورے میڈیا، جیو اور جنگ اور دیگر جتنے بھی چینلز ہیں وہ سب اس کو سپورٹ کرتے رہے. نتیجتاً پارلیمنٹ سے، میں نے اس کیا تھا نا کہ یہ بہت سکیم کے تحت چلتے ہیں، ہر چیز کو بالکل ذہنی سطح پر لا کر بات کرتے ہیں. لہذا ہماری پارلیمنٹ نے وہ حقوق نسواں بل پاس کیا جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء نے تنقید کی. پہلی مرتبہ مولانا تقی عثمانی صاحب ٹی وی پر آئے اور وہاں آ کر انہوں نے تنقید کی کہ یہ حقوق نسواں بل نہیں، یہ زنا بل ہے. اس کے خلاف تقریر کی اور پوری طرح بتایا کہ کس طرح سے یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے. لیکن وہ حقوق نسواں بل پاس اس پارلیمنٹ سے ہوا کہ جہاں ایک بڑی تعداد دیندار لوگوں کی موجود تھی. یہ ہے انتہائی افسوسناک بات. بہرحال وہ زنا بل جو ہمارے معاشرے میں جب عام ہوا، اس کا نتیجہ آپ اس جگہ بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ زنا ہو رہا ہے، کیا جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. اسی ڈیفنس میں کئی بنگلے ایسے ہیں جہاں پر کھلا زنا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے، محلے والوں کو یہ زنا کا اڈا ہے، لیکن اس کے خلاف قانونی اعتبار سے آپ کوئی چارہ جوئی کر ہی نہیں سکتے. یہ ہے وہ حقوق نسواں بل کا آؤٹ کم جو مسلمانوں کو پیر باندھ کے جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو بہرحال یہ مہم ہمارے الحمدللہ مختلف دینی جماعتیں اس حوالے سے لوگوں کی ذہن سازی کرتی ہے اور کرنی چاہیے. اصل ہمارا فرض ہی یہی ہے, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا یہ اس امت پر فرض ہے. لہذا تمام دینی جماعتوں کو اس حوالے سے ایک لائحہ عمل بنانا چاہیے, جیسے وہ ایک لائحہ عمل کے تحت سود کو بے حیائی کو, اسی طرح یہ جو دہشت گردی ہے معاشرے میں, قتل و غارت ہے, یہ کیا ہے؟ یہ کیا مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا مہاجر پٹھانوں سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا پٹھان مہاجر سے نفرت کرتا ہے؟ یہ 60-70 سال کی یہ تاریخ کیا بتا رہی ہے؟ کیا یہ نفرتیں ہمارے معاشرے میں ہیں؟ حقیقت میں کوئی مسلمان کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا. جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کر سکتا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, اسی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا تھا, قائم رہے گا. یہ نفرتیں, منافرتیں, تفرقہ بازی یہ کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ یہ ساری سوچی سمجھی اسکیمز ہیں جس کے تحت یہ معاملہ ہو رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے ہمیں بھی کوئی اسٹریٹجی پلان کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں ان کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی, منظم انداز میں متحد ہو کر, یونٹی کے ساتھ, آرگنائزیشن کے ساتھ, اس منکرات, ایسی عظیم منکرات, بڑی بڑی منکرات کے خلاف زبان کھولنی ہوگی اور اس سے آگے بڑھ کر اقدامات کرنے ہوں گے. بہرحال اللہ پاک سے دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک اسلام کا نظام سیاست, نظام خلافت, عدل اجتماعی قائم نہیں ہوگا, ایک ورڈ میں اگر اسلام کو بیان کیا جائے تو وہ ہے جسٹس, عدل. اور عدل قائم ہوگا سیاست کے اعتبار سے اجتماعی نظام کے تحت, جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے. لہذا وہ صالح قیادت جو اللہ سے ڈرنے والی ہو, سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی, وہ ان کو اپنا آئیڈیلز بنا کر ایسے خلفاء, ایسے سیاستدان, ایسے پاکیزہ لوگوں کی قیادت سامنے لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آسمان سے تو نازل نہیں ہوں گے, یہ مجھ میں اور آپ میں ہی وہ صلاحیت رکھی اللہ پاک نے کہ اپنے دین کے لیے, اپنے شریعت اسلامی کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں لگائیں. اور جو کوئی جہاں کہیں بھی اسلام کے خلاف بحثیت دین سازشیں کر رہا ہے, ان سازشوں کو ایکسپوز کیا جائے اور لوگوں کی ذہن سازی کی جائے اس کے خلاف, اور لوگوں کو اسلام کے اجتماعی نظام, اسلام کے نظام عدل اجتماعی کی طرف لے کر آیا جائے. یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے پہلے لوگوں کی ذہن سازی کر کے ان کو اس عادلانہ نظام کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. اللہ پاک اس حوالے سے ہمیں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.